السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام. اور سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا وزیراعظم عمران خان کے دورہ ایران سے، اور خاص طور پر ایران میں دہشت گردی سے متعلق ان کے بیان اور اس پر حزب اختلاف کی جماعتوں کا جو رد عمل ابھی تک سامنے آیا ہے اس پر بات کریں گے. آگے چل کر بات ہوگی افغان مفاہمتی عمل کے لیے امریکہ کے خصوصی ایل جی میں خلیل زاد کا ایک دفعہ پھر خطے کے دورے، اور روس کی جانب سے اس سلسلے میں ایک سہ فریقی اجلاس بلانے کے اعلان پر. اس کے بعد خیبر پختونخوا میں پولیو ویکسین کے خلاف افواہ پھیلنے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پولیو کے خلاف مہم پر اس افواہ کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں. اور آخر میں سری لنکا میں گرجا گھروں اور ہوٹلوں پر دہشت گرد حملوں کے سلسلے میں جاری تحقیقات کا جائزہ لیں گے. ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق ان حملوں کی ذمہ داری دہشت گرد گروپ داعش نے قبول کی ہے. ہمارا ٹول فری نمبر 0800-777-8789 پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں. نمبر ایک دفعہ پھر 0800-777-789 پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر شبلی فراز صاحب. آپ پی ٹی آئی حکمراں جماعت جو ہیں اس کے سینئر لیڈر ہیں. رانا افضل صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سابق وفاقی وزیر اور پی ایم ایل نون کے سینئر لیڈر. اور یہاں یو ایس سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کافی عرصے بعد ڈاکٹر محمد تقی صاحب، کالمسٹ ہے اور ایک معروف تجزیہ نگار ہیں. اور ہم آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے سینیٹر شبلی فراز صاحب. یہ اوور آل جو وزیراعظم عمران خان کا دورہ تھا ایران کا، یہ کتنا کامیاب رہا؟
شکریہ اپنے پروگرام پہ بلانے کا. بیسیکلی جو دورہ تھا پرائم منسٹر صاحب کا، تو اس کا ایک بڑا اسپیسیفک اور فوکس ایجنڈا تھا. وہ اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ کافی کامیابی حاصل ہوئی، کیونکہ ایران ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے، ہمارا ان کے ساتھ کافی بڑا بارڈر لگتا ہے. اور یہ جو ہماری جو ٹرپ کا جو بیسک وہ محور تھا، وہ تین اس پہ پھیلا ہوا تھا. ایک تو سیکیورٹی ریلیٹڈ تھا، دوسرا ٹریڈ ریلیٹڈ تھا، اور تیسرا جو ہے تو جو ریجنل ایشوز تھے اس پہ تبادلہ خیال اور ایک پوزیشن اختیار کرنا. تو اس میں مختلف جو اسپیشلی جو سیکیورٹی تھی وہ ہمارے ٹاپ آف آر ایجنڈا تھا، جس میں کہ بنیادی طور پہ اف یو الاؤ می آئی کین جسٹ گیو یو جسٹ فائنل پوائنٹس آف آر جی. تو اس میں ایک تو یہ تھا کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹ دنوں میں ادھر سے بھی حملے ہوئے، جس میں ٹیررس اٹیکس ہوئے، یہاں سے بھی ہوئے، تو اس میں کئی لوگ مارے گئے. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ ایک جوائنٹ ریپڈ ریئیکشن فورس بنانے کا بھی فیصلہ ہوا، جس سے کہ اسٹرینتھن بارڈر کی جو سیکیورٹی ہے اس کو اسٹرینتھن کیا جائے گا، اور ایک کوآرڈینیٹڈ طریقے سے بارڈر پٹرولنگ اور ہائی سرویلنس کی جائے گی کہ اس طرح کے واقعات جو ہے تو وہ نہ ہو سکیں. اس کے علاوہ جو ہے تو جو پاکستان کی طرف سے، چونکہ ہمارا کوئی 950 کلومیٹر کا ایک بڑا پورس کا بارڈر ہے، تو اس میں مختلف لوگ دہشت گردی کے واقعات کرتے رہتے ہیں، لیکن اس میں ہم نے وہ کیا ہے کہ جو اس کو پروسکرائب کرنے کا، جس میں جیش العدل ہے اور لشکر خراسان ہے، اور اس طرف سے جو بلوچستان میں جو بلوچ جو ٹیررس گروپس ایرانی سائٹ پہ جو پائے جاتے ہیں، تو اس پہ یہ ایک وہی بات کہ ان کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے، کیونکہ دونوں ملکوں کے تعاون سے یہ چیزیں ایڈریس ہو سکتی ہیں. تو یہ تو تھا جو بنیادی طور پہ جو سیکیورٹی ریلیٹڈ تھا. اس کے بعد جو ہے تو ٹریڈ کا ایشو تھا، جس میں کہ آبویسلی آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ یو ایس سینکشنز ہیں ایران پہ، تو اس میں کافی کوئی اتنا زیادہ روم مینور کرنے کا نہیں ہے. ہاویور ہم نے مطلب ہے کہ ایران نے آفر کیا ہے انرجی سیکٹر میں ہمارے ہیلپ کرنے کا، اور بارٹر ٹریڈ کی بھی بات ہوئی ہے، پہلے بھی اس پہ بات ہوئی تھی، اور کہ جو بھی اس میں ہینڈرسز ہیں، جو بھی اس میں تو جو آبسٹیکلز آتے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی نئی بارڈر مارکیٹس بنانے کا بھی ذکر ہوا. और इस सिलसिले में जो है तो ज्वाइंट इकोनॉमिक कमीशन जो है वो इस्लामाबाद में साल के सेकेंड सेमेस्टर में जो है तो वो उसमें उनकी मुलाकात भी तय पाई है। तो इस तरह नई ट्रेड पॉइंट्स की ओपनिंग की भी बात हुई जिसमें मांड पिशीन है और कबत रीमदान भी है। ये बुनियादी तौर पे ट्रेड के उसे था जिसमें कि हम दोनों मालिक चूंकि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि दो ममालिक जो कि हमसाए हों किस्मत इसी पाकिस्तान के जितने भी हमसाए ममालिक हैं उनमें टेंशन है तो जिसकी वजह से जो हमारा जो इंट्रा रीजनल ट्रेड है वो तो बहुत ही कम है बिकॉज उसमें इंडिया की हटधर्मी और फिर और जो रीजनल मुल्कों के साथ जो इश्यूज हैं तो उसकी वजह से इंट्रा ट्रेड रीजनल ट्रेड जो है बहुत मिनिमम पे है। तो कम अज कम पाकिस्तान की कोशिश है कि अपने हमसाए ममालिक जिसमें कि अफगानिस्तान भी शामिल है और इस तरह ईरान भी है इंडिया है तो हम कोशिश करें कि अपने
जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरह आपने खुद भी कहा सेनेटर साहब के ऐसे में जब कल भी अमेरिका की जानिब से ईरान पर पाबंदियों के हवाले से एक नया स्टेटमेंट सामने आया है और बिल्कुल जो इतिहादी मुल्क थे उन पर वेवर हाँ जी वो ख़त्म कर दिया गया है जी तो ऐसे में ट्रेड जो है वो किस तरह ये एंगल जो है ये कितना कामयाब एक कामयाबी इसको हम कह सकते हैं इस पूरे दौरे के कामयाब एंगल के तौर पर इसको दे सकते हैं ये एक सवालिया निशान है। आप हमारे साथ रहिए सेनेटर साहब एक हिजब इख्तिलाफ की जो जमातें हैं उनकी तरफ से भी काफ़ी इस बात पर एतराज किया जा रहा है। बाकी जो तबके हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ऐसे में जब FATF के तलवार जो हैं वो पाकिस्तान के सर पर मंडला रहे हैं साथ IMF के साथ मुज़ाकरात जो हैं उसका भी हतमी नतीजा भी सामने नहीं आया है तो इमरान खान ने ईरान में दहशतगर्दी से मुतलिक जो बयान दिया है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो ईरान में दहशतगर्द हमलों में मुलविस रहे हैं उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था तो उनको ये बयान क्यों देना पड़ा?
ये सवाल मुझसे है जी?
जी आपसे।
देखिए जी इसमें जो हमारी गवर्नमेंट है उसका जो बुनियादी एक जो फलसफा वो ये है कि हमें चीजों को वी हैव टू कॉल स्पेड अ स्पेड। अब इस चीज का एहसास कि हम हमारे दोनों मुल्कों में ये चीज हो रही है तो वी कैन नॉट से कि जी ये सिर्फ आप ही करते हैं हम तो कुछ नहीं करते। हमने इसकी रियलिटी को रिफ्लेक्ट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो स्टेटमेंट है और मेरा ख्याल है कि देयर कैन बी मेनी थिंग्स विच कैन मे साउंड पोलिटिकली रॉन्ग बट इट्स यू नो लाइक यू आर नॉट एड्रेसिंग एवरी टाइम द डोमेस्टिक ऑडियंस। आपको मुल्क की बेहतरी के लिए और एक इशू को हल करने के लिए आपको कुछ चीजें वो एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। हमारी पूरी कोशिश है हमारा पूरा ये इस गवर्नमेंट का और पिछली गवर्नमेंट में भी लेकिन इस गवर्नमेंट में खास तौर पे हमारा यही वो है कि हम जितनी भी टेररिस्ट जो हमारी सॉइल को जो है ना कोई आपको पता है इसकी हिस्ट्री लंबी हिस्ट्री है जिसमें कि हम हमेशा दूसरों की जंग में मुलविस रहे हैं तो उसकी वजह से जाहिर है कि कुछ क्रेसिस ऑफ गलत लोग जो है वो फिर गए इधर तो जाहिर है कि वो तो अपनी उनका ये किस्म का एक लिविंग बन गई उनकी तो उसको मुख्तलिफ ममालिक पैटर्नाइज भी करते हैं तो वो यूटिलाइज करते हैं तो हमने तो रियलिटी को एक्सेप्ट करना मेरा ख्याल है।
ओके जी सही है आपका ये कहना है कि ये एक रियलिटी को इमरान खान ने जो बयान दिया है दहशतगर्दी के हवाले से वो एक रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है उनका ये बयान। राना अफजल साहब आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद PML नून के आप सीनियर वो हैं कारकुन हैं रहनुमा हैं आप ये बताइएगा कि इतना सख्त इस बयान के हवाले से इतना सख्त रद्द अमल जो है आपकी जमात की जानिब से क्यों सामने आ रहा है?
देखें हमें इस चीज का बड़ा दुख है कि ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। ऑपोजिशन जो है पार्लियामेंट के अंदर तमाम जो हमारी कमेटीज हैं फॉरेन अफेयर्स कमेटी है इंटीरियर के कमेटी है डिफेंस की कमेटी है नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी है उन कमेटीज की मीटिंग्स होनी चाहिए थी और ईरान के साथ एक कंबाइंड विजडम के साथ आप एक मुशावरत के साथ जाते लेकिन ये फौरन जब पाकिस्तान में हमले हुए और 14 हमारे जवानों को फौजियों को गाड़ियों से उतार के शूट डाउन किया गया तो ये बात बड़ी क्लियर थी कि पता चल चुका था कि वो ईरान से लोग आए और उन्होंने वहां पे वो मर्डर्स किए और वो स्केप हो गए। तो एक ही दिन के बाद जब हमारे वजीर आजम ईरान जा रहे थे तो हमें इस चीज का यकीन था कि इसके ऊपर एक स्ट्रांग स्टैंड लेंगे और इसके ऊपर एक प्रोटेस्ट दाखिल होगी पाकिस्तान की तरफ से कि ये हमारे साथ जो हुआ है, हमारे मुल्क के टेरिटरी के अंदर 50-100 किलोमीटर अंदर आके वो लोग ऑपरेशन करके गए हैं, लेकिन हमें वो चीज़ नज़र नहीं आई। बल्कि एक ऐसा एडमिशन किया गया जो कि हिंदुस्तान के नैरेटिव के ज़्यादा करीब है। तो अब दूसरी बात ये है कि इन्होंने, हैरान कन बात इसलिए भी है कि जो ईरान के अंदर अगर हमले हुए थे और उनको तो काफी देर हो गई, 2-3 महीने से भी ज्यादा हो गया, तो फिर इन्होंने को बताना था कि हमने उनके ऊपर क्या एक्शन लिया या हमने उन लोगों को जो इस किस्म के हमले करते हैं उनके ऊपर क्या किया गया। क्योंकि हम डॉन लीक्स के अंदर इस चीज के ऊपर सफर कर चुके हैं, हमारी हुकूमत जो थी उसको कमजोर किया गया और हमारे साथ एक बड़ा एहतसाब का प्रोसेस शुरू किया गया कि हम इंडियन नैरेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। तो बड़ा तकलीफ दे है इमरान खान का ये जो लूज टॉक किया है उन्होंने, और मैं समझता हूँ कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। और अगर ईरान वालों ने तो एक दफा भी नहीं कहा कि या उन्होंने कोई माजरत की हो कि उनके लोग अंदर आए पाकिस्तान के और 14 लोगों को यहाँ शहीद करके गए। बहरहाल ये हम मुतमिन नहीं है अपने प्राइम मिनिस्टर की इस दौरे से या इसके रिजल्ट से, और हम चाहेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर वो इमरान खान साहब जो हैं हमारी पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लें और इसके ऊपर एक डिबेट हो।
जी डॉक्टर तकी साहब, आपकी जानिब हम आना चाहेंगे। अभी जिस तरह आपने सुना सेनेटर शिबली फराज साहब का कहना है कि इमरान का ईरान में दहशतगर्दी से मुतालिक जो बयान था वो रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, जबकि राना अफजल PMLN के सीनियर रहनुमा हैं वो कहते हैं कि इस तरह के बयानात से PMLN की जमात जो है वो माजी में काफ़ी सफ़र हुई है, उसकी मिसाल उन्होंने डॉन लीक्स की दी है। आप क्या देखते हैं, उनके जो बयानात थे वो रियलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं या नहीं करते, लेकिन क्या इससे इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात पर कोई असरात जो हैं वो पड़ सकते हैं, या फिर वो टॉलरेंस लेवल पाकिस्तानी फौज का इमरान खान के लिए जो इमरान खान के लिए नहीं है जो कि उनका उनके लिए था नवाज शरीफ के लिए।
सारी बातें मुमकिन है। अवलन तो ये होना चाहिए कि हमारे सियासतदान जो हैं वो एक दूसरे की अच्छी बातों की टाइप करें। जब निया साहब के ज़माने में डॉन लीक्स की बात हुई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने एक सही बरवक्त वार्निंग पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को अंदरून खाना दी, जो बाहर लीक हो गई है उसको कहा गया कि लीक है, वो बजा वार्निंग थी। निया साहब के खदशात भी दुरुस्त थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के खदशात भी दुरुस्त थे। इसी तरह इमरान खान ने जो चंद रोज़ पहले या 2 रोज़ पहले बात की ईरान में, वो भी दुरुस्त बात है, उससे मुफर नहीं है। अर्ज है कि जैसल अदल ने कुछ ईरानी उनके गार्ड वगैरह जो है वो अगवा किए थे, वो तो महीना हुआ है कि पाकिस्तान ने खुद छुड़ाकर ईरान को दिए हैं। तो अगर इमरान ना भी कहते ये बात तो तय थी कि जैसल अदल जो है वो हमारे इलाकों में कॉपरेट करता है। जो बुनियादी बात है वो ये कि पाकिस्तान और ईरान का आपस में कोई जोग्राफियाई इख्तिलाफ नहीं है। जिन लोगों के बारे में खदशात हैं, ऐसा नहीं है कि ईरान जो है वो बलोच सेपरेटिस्ट को हिमायत दे रहा है, या जिन्होंने उस दिन बलूचिस्तान में सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल किया उनकी पुष्पनाही से काम हो रहा है। होता ही है कि ये अनगवर्न स्पेसेस पैदा होती हैं इन इलाकों में। पाकिस्तान के अपने मसाइल दाखिली मसाइल हैं कि जिहादी प्रॉक्सी जो है वो बलोच नेशनलिस्ट के साथ लड़ने के लिए खड़ी की गई, उसके अंदर ये जैसो लगर वगैरह की गुंजाइश पैदा होती है। वरना तो तारीखी तौर पर पाकिस्तान और ईरान ने बलोचिस्तान को मिलकर मारा है। 1974 में जब बलोचिस्तान के अंदर बलोच सेपरेटिस्ट लड़ रहे थे तो शाहरान ने कोबरा हेलीकॉप्टर और F-14 जहाज जो है पाकिस्तान के हवाले किए, जिनके साथ मिलकर बमबारी की गई थी। इससे एक और अर्ज यह है कि आपने कहा कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट इमरान का बयान बर्दाश्त करती है और मियां साहब का नहीं करती, इसमें भी बड़ी हद तक सदाकत है, लेकिन गालिबन पाकिस्तानी सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट को इस चीज़ का एतराज है कि उनका ईरान से कोई डायरेक्ट टाकरा नहीं है, कोई ऐसी कंपेटिटिव मसला उनका ईरान के साथ नहीं है जैसा कि अफगानिस्तान के साथ है या हिंदुस्तान के साथ है। ईरान के साथ हिस्टोरिकली कोई जियोग्राफिकल इशूज नहीं है। یہ تو تاریخ کا ایسا جبر ہے کہ بلوچ جو ہیں وہ بارڈر کے دونوں طرف پڑے ہوئے ہیں، یعنی بلوچستان کا کل رقبہ جو ہے فرانس کے برابر ہے، وہ تقریباً 3/4 پاکستان کی طرف اور 1/4 ایران کی طرف ہے، اور دونوں ڈیپ سی پورٹ جو ہیں وہ بلوچوں کی پورٹس ہیں، اور ایک ایران کے ہاتھ میں ایک پاکستان کے ہاتھ میں ہے، اور اس پر یہ بات چل رہی ہے کہ وہ سیپریٹسٹ یہاں سے آئے اور وہاں سے آئے، بھائی آپ اپنے لوگوں کو اپنے حقوق دیں، اس بات کا ادراک کریں کہ یہ جہادی تنظیموں نے پاکستان کے اندر زیادہ نقصان پہنچایا ہے بجائے اس کی یہ بات، اور اس موقع پر تو سیاستدانوں کو ایک سفر پر ہونا چاہیے کہ جب وقتاً فوقتاً سبھی نے یہ بات کی، بلاول بھٹو یہ بات کر چکے ریسنٹلی، عمران خان نے فرمایا ہے، اس سے پہلے میاں صاحب یہ کہتے رہے ہیں، اسی طرح پشتون نیشنل جماعتیں بھی یہی بات کرتی ہیں، تو کیوں اس وقت ایک دوسرے کی حمایت نہیں کی جائے کہ بجائے اس کی ٹانگ کھینچی جائے عمران خان؟
اوکے، جس طرح سینیٹر شبلی فراز صاحب، ڈاکٹر محمد تقی صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب سے پہلے بھی کئی پاکستانی رہنما جو ہیں وہ اس طرح کے بیانات دے چکے ہیں، ہمیں بھی یاد ہے خواجہ آصف صاحب جب یہاں آئے تھے امریکہ کے دورے پر، اس وقت وہ وزیر دفاع تھے، انہوں نے بھی یہ مانا تھا کہ دہشت گرد تنظیمیں پاکستان میں موجود ہیں اور یہ کہ ان سے جان چھڑانے کے لیے پاکستان کو وقت درکار ہے۔ سرتاج عزیز صاحب بھی کئی دفعہ امریکہ کے دورے کے دوران یہ سب کچھ کہہ چکے ہیں، لیکن یہاں پہ کوسچن یہ ہے کہ آپ لوگوں کی صرف اکنالج کرنا نہیں ہے اس چیز کو، ان کو ختم کرنے کے حوالے سے آپ کی جو جماعت ہے ان کے پاس اسٹریٹجی کیا ہے، آپ لوگ کیا اس وقت کر رہے ہیں ایسی تنظیموں کے خلاف؟
جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا رانا گل صاحب کا کہ یہ اسے اگری نہیں کرتے، ظاہر ہے وہ ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، وہ ظاہر ہے اپوزیشن ہے تو کبھی بھی ہمارے کسی بھی اس مشن کو سراہا نہیں، بلکہ چاہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ایشوز ہوں، بیکاز وہاں پہ تو ملک کی بات ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ تو یہ دیکھیں، کوئی ہماری اسٹیبلشمنٹ یا اگر آپ کو اس کا اشارہ ملٹری سے ہے تو وہ تو برسر پیکار ہے ان دہشت گرد تنظیموں کے خلاف، کتنے عرصے سے ہمارا جو جتنے بھی آپریشنز ہوئے ہیں جس کو ملٹری نے وہ اسپیئر ہیڈ کیا اور جتنی سیکورٹی فورسز تھیں، تو اس میں تو ہماری تو بڑی ہم تو وکٹم رہے ہیں، ہماری تو بڑی شہادتیں ہوئیں، تو اس میں یہ کہنا کہ ہم اس کو انکریج کر رہے ہیں یا ہم اس کو اتنا امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں، اس میں تو پاکستان خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے، تو ہماری تو ٹاپ پرائیورٹی یہ ہے، اور جو نیشنل ایکشن پلان ہے اور جو بھی اسٹیپس لیے جا رہے ہیں، ہماری تو پرائم منسٹر صاحب نے بڑا ٹھیک لکھا ہے کہ ہم اپنی زمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، یہ ہماری پالیسی اسٹیٹمنٹ تھی، دیٹ انکلوڈس ایچ اینڈ ایوری تھنگ اینڈ ایوری باڈی۔ اب یہ جو دیکھیں ایک بڑا ایک اس میں انٹرنیشنل ایکٹرز اس میں انوالو رہے ہیں، اس میں اس ملک میں جو ہے تو یہ مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز کا ایک سن رہا ہے، جہاں پہ اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کو آگے لے جانے کے لیے اس میں استعمال کیا گیا، ہماری اس کے خلاف منشا کے خلاف، ہماری انفارمیشن کے خلاف۔ لیکن ابھی ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو وہ دہشت گردی کو بالکل ختم کرے گا، وہ ہمارے اپنی انٹرسٹ میں، اور ہم اسی لیے نہ کسی کے کوالیشن میں حصہ بنیں گے، یہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم ایران کے اگینسٹ ہو یا کسی ملک کے اگینسٹ بھی ہو، ہم کسی کوالیشن کا حصہ نہیں بنیں گے، بیکاز ہم نے ماضی میں بہت مار کھائی ہے، ہمارا ملک تباہ ہو گیا اور لوگوں یہ ایک بیٹل گراؤنڈ بنایا گیا، ہمارا 9/11 کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ہم بیچ میں ہمارا پورا خیبر پختونخوا اور وہ تباہ ہو گیا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہماری انٹرسٹ میں ہے، اور جس طرح آپ کے جو انالسٹ ہیں انہوں نے بالکل درست کہا کہ ہم ایران کے ساتھ کوئی ٹیریٹوریل ڈفرنس ہے نہیں، تو اس میں تو یہ ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے بعض اوقات مختلف ممالک اس کو ہمارے اندر آ کے اور وہ اس کو وہ کرتے ہیں، اس طرح اس ان کی طرف ایران کی طرف ریولیوشنری گارڈ کی وہ پچھلے مہینے وہ ہوئے تھے، تو یہ چیزیں ہیں، یہ مسئلے ایک دن میں نہیں ختم ہوں گے، ہماری جو اصل کوشش ہے وہ یہی ہے، ہماری پوری ہماری آنیسٹی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وی مین سیریس
ڈاکٹر محمد تقی ایک انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں، آپ یہ بتائیے گا موجودہ حکومت دہشت گردی کے خلاف آپ کو کتنی سنسیئر آپ کو نظر آ رہی ہے؟ سینیٹر شبلی فراز صاحب کو آپ نے سنا،
دیکھیے حقائق یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی حکومتوں کے پاس حکومت تو ہوتی ہے، اقتدار نہیں ہوتا، داخلی خارجہ پالیسیز جو ہیں یہ لوگ بنانے کی قدرت نہیں رکھتے، وہ اختیار پاکستانی فوج کے پاس ہی رہتا ہے، اور یہ نیا صاحب کی حکومت کے دوران بھی تھا, اس سے پہلے زرداری صاحب کی حکومت کے دوران بھی یہی تھا, اور خان صاحب کی حکومت کے دوران بھی معاملہ یہی ہے. سیکیورٹی کے کا حال تو میں آپ کو معمولی سے گزارش کر دیتا ہوں کہ ایک بلوچستان کے ایم پی اے الیکٹ ہوئے کوئٹہ سے, وہ ہزارہ قبیلے سے ان کا تعلق تھا, ان کی ڈول نیشنلٹی کے اوپر سوال اٹھا اور وہ مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کے جونیئر انٹرنیشنل منسٹر کے پاس گیا چند مہینے پہلے. انہوں نے معذرت کر لی کہ یہ تو میرے بس کا کام نہیں ہے, اس لیے تو پاکستان کی ایجنسیاں جو ہیں وہ اس کو کلیئرنس دیں گی. یہ معلوم باتیں ہیں, بلوچستان کے اندر جو آپریشن ہو رہے ہیں وہ پاکستانی سیاسی حکومت سے پوچھ کے نہیں کیے جا رہے, نہ ان کو بتا کے کیے جا رہے ہیں. وہاں پر جس قسم کے جیش اور جس قسم کے دھڑے جو ہیں وہ بلوچ مسلح دفاعی تنظیم سے لے کر دوسرے تیسرے جو جہادی گروپ ہیں وہ کھڑے کیے جاتے ہیں, وہ نہ ان کو بتایا جاتا ہے نہ ان کو معلوم ہوتا ہے. یہ مجبوری ہے اور یہ ہمارے سیاستدانوں کی کمزوری ہے کہ جب تک یہ اکٹھے ہو کر اس سارے معاملے کے اوپر عوام کی رائے کو ساتھ لے کر ان کو عوام کو اعتماد میں لے کر آگے نہیں چلیں گے تو یہ اسٹیبلشمنٹ اپنا کام اسی طرح چلاتی رہے گی. آپ نے جو جن عملیات کے جن آپریشن کا ذکر کیا خیبر پختونخوا میں یا پرانے فاٹا میں, وہاں اب مسئلہ دوبارہ سر اٹھا رہا ہے کہ وہ طالب جو وہاں سے گئے تھے وہ پھر آ کر آباد ہو رہے ہیں, کئی کو کسی اور ایجنسی میں بکھیر دیا گیا. وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوجوانوں کی ایک موومنٹ ہے جو اس کے خلاف مسلسل آواز اٹھائی جا رہی ہے. اسی طرح بلوچستان کے جو پشتون علاقے ہیں وہاں پر طالبان کا ظہور جو ہے جس طریقے سے ہو رہا ہے, کچھ میں افغان ہیں کچھ ہمارے لوکل لوگ ہیں. یہ مسائل جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. جی بالکل, جہاں جہاں پاکستان آرمی کو خیال آیا کہ اس سے ان کے مفاد پر نقصان پہنچ رہا ہے انہوں نے وہاں پر آپریشن بھی کیے ہیں, لیکن یہ بھی یاد رہے کہ انہیں طالبان کے ساتھ 14-15 معاہدے بھی انہوں نے لکھے ہیں. اسی طرح کی تنظیموں کو بلا کر نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں بلوچ جہادی لیڈروں نے آ کر خطاب کیے ہیں, ایسا بھی ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ پالیسی میں جو ہے وہ کچھ ہی چینج آ گیا. ہاں کاسمیٹک چینجز ضرورت ہوتی ہیں, لیکن بہرحال جہاں تک ایران کے معاملے کا تعلق ہے اس میں میرے خیال میں پاکستانی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ وہ ایران کو خامہ خواہ پوک کرتی رہے. اس بات پر میں سینیٹر فراز کے ساتھ متفق ہوں.
جی نافذل صاحب, آپ بتائیے گا کہ ایک سرد مہری جو ہے وہ ایران کے ساتھ اور پاکستان اور ایران کے مابین تعلقات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ چاہے حکومت پی ایم ایل نون کی ہو, پی 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 کی ہو, یا پھر موجودہ حکومت, یہ رہی ہے دونوں ملکوں کے درمیان. ابھی یہ جو دورہ عمران خان کا رہا ہے, یہ کتنا آپ کے خیال میں اس سے تعلقات میں کچھ بہتری آنے کے اثرات آپ کو نظر آتے ہیں, امکانات؟
دیکھیں ہر دورے میں اور ہر ملاقات میں پازیٹیویٹی ہوتی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے درمیان جو مشکلات ہیں دونوں کے ریلیشنز کے درمیان وہ سینکشنز کی وجہ سے بھی ہیں. گڈ ول ہمارے دونوں ممالک میں بے شمار ہے, اور پاکستان کو خاص طور پہ اپنی ٹیکسٹائلز کی ایکسپورٹ میں بہت نقصان ہو رہا ہے سینکشنز کی وجہ سے. گو کے سینکشنز جو ہیں وہ ایران کو پنش کرنے کے لیے لگائی گئی, لیکن ہماری اکانومی بھی سفر کر رہی ہے. ہم بڑے ایک میجر ایکسپورٹر تھے ٹیکسٹائل کے, فوڈ آئٹمس کے ایران کے لیے, تو ان سینکشنز کا ہمارے اوپر بھی بڑا نیگیٹو اثر ہے. ایران سے ہم سستی گیس لے سکتے تھے, تو ہمارے آپس کے ریلیشنز, پاکستان واز دا فرسٹ کنٹری ٹو بی ریکگنائز بائی ایران, تو اس طرح سے پاکستان کے ساتھ جو ریلیشن ہے اس میں بڑی گنجائش ہے, اور سینکشنز جو ہیں ہمارے درمیان ایک خلیج پیدا کر رہی ہیں. اس کے باوجود جو یہ ٹینشنز ہیں بارڈر کی, ان کو ہمیں امیکیبلی سالو کرنا چاہیے. اور پاکستان کی طرف سے میں اپنی بات کو دہراؤں گا کہ اس حکومت جو پارلیمنٹری جمہوریت ہوتی ہے اس کے اندر ڈیبیٹ, ڈسکشن اور کمبائنڈ وزڈم کا بڑا رول ہوتا ہے, جس کا فقدان ہے ہماری اس حکومت کے اندر. اور ایز این اپوزیشن پارٹی ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ پارلیمانی جمہوریت کی جو روایات اور طریقہ کار ہیں اس سے ہٹی ہوئی ہے, اور جس کی وجہ سے ان کو بھی مشکلیں پیش آ رہی ہیں, اور پاکستان کا ایک کمبائنڈ موقف جو ہے وہ دنیا کے سامنے نہیں جا رہا. بہرحال یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے اور ہمیں اس کو حل کرنا ہوگا. لیکن آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ ہر ملاقات کے نتیجے میں بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے.
جی بہت شکریہ رانا افضل صاحب اور سینیٹر شبلی فراز صاحب آپ دونوں کا ہماری طرف سے اللہ حافظ. ڈاکٹر تقی صاحب جانے سے پہلے ایک اور موضوع دوحہ ٹاکس کے حوالے سے ایک آخری کوسچن آپ سے کرنا چاہوں گی جو ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے, وہ یہ کہ ابھی تک جتنی پیش رفت ہوئی ہے زلم خلیلزاد کی طالبان کے ساتھ مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں, کیا یہ سلسلہ جو ہے آپ کی نظر میں درست ڈائریکشن میں جا رہا ہے؟
جی میں تو اس پر لکھ بھی چکا ہوں. زلم خلیلزاد صاحب جس طریقے سے پروسیس کو چلا رہے ہیں اس کو وہ انگریزی کے محاورے کے مطابق انہوں نے بگی کو گھوڑے کے آگے باندھ دیا ہے. تو جو پروسیس انہوں نے ابھی تک کیا ہے اس سے جو افغان حکومت کی لیجیٹیمیسی ہے اور جو اس کی مرکزی پوزیشن کی اس کو خاصا نقصان پہنچا ہے اور اس پر افغان حکومت خوش نہیں ہے. اور خود واشنگٹن ڈی سی کے اندر بہت سنجیدہ لوگوں نے, ڈپلومیٹس نے, سی آئی اے کے اہلکاروں نے, ڈیفینس کے لوگوں نے اس پروسیس کے اوپر لکھا بھی ہے, اعتراض بھی کیا ہے. ایک تو یہ کہ اس کے اندر اوپیسٹی ہے, وہ خود ابھی تک بات چیت کرتے رہے طالبان سے, ابھر اطلاع وہ کہنے کو تو دے دیتے تھے لیکن آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ افغان نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آیا, ان کو امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے نہیں ملنے دیا گیا, اسی طریقے سے ایک مارش بھی دیا گیا ان کو جو کہ بالکل غیر پارلیمانی طریقہ تھا. تو زلمہ خلیلزاد بنیادی طور پہ جس طرح آپریٹ کرتے ہیں وہ پہلے تین امریکن صدور کو مس گائڈ کر چکے ہیں صدر ریگن کے زمانے سے. آپ کو شاید معلوم ہو کہ یہ یونس خالص کو یہاں واشنگٹن ڈی سی لائے تھے ریگن سے ملوانے کے لیے. اسی طرح جب یہ افغانستان میں امریکہ کے سفیر تھے اس وقت انہوں نے جارج بش کو اس بات سے نہیں روکا یا کم از کم روکنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ افغانستان کا مسئلہ حل کیے بغیر عراق پر نہ چڑھ دوڑیں. اسی طریقے سے تو جس معاملے میں یہ انوالو ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پہ اپنے ایک ان کا فوکس اور ارتکاز ہوتا ہے. مجھے ان کی موٹو سے مطلب نہیں ہے لیکن جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا اس کے اوپر افغانوں نے کھل کر تنقید کی ہے.
اور تو درست طریقہ کار آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے تھا, وہ طریقہ کار جو آپ کی نظر میں درست ہے وہ کیا ہے؟
جنگ کے اندر دو فریق ہیں اور تیسرا فریق امریکہ ہے, اور دو فریقین کو میز پر بٹھائے بغیر یہ طے کر لینا کہ انٹرم گورنمنٹ آئے گا یا کوئی اور طریقہ کار ہوگا اور اس کو افغان الیکشن کے ساتھ طے کر دینا جو تھا تو ایک بہت ہی غلط عمل تھا. اور پھر جس طریقے سے اس کو یعنی ہر ہما شما کو اس کے اندر جمع کر لینا سوائے افغان حکومت کے, یہ کوئی طریقہ کار نہیں تھا. اس طرح تو جنیوا اکارڈ کے وقت پر بھی نہیں ہوا جو پی ڈی پی اے کی گورنمنٹ افغان کمیونسٹ حکومت اور مجاہدین کے درمیان ہوا تھا. اس زمانے میں بھی اس کو پراکسیمیٹی ٹاکس کہتے تھے, امریکہ روس پاکستان.
جی ڈاکٹر تنگی صاحب آپ بات جاری رکھیں, کوئی ہمارے میرے خیال میں انالسٹ ڈراپ ہوئے ہیں, اگر آپ آڈیشن پہ انہیں ڈال دیں. جی پلیز ڈاکٹر تنگی صاحب. جی ڈاکٹر تقی صاحب آپ دوبارہ پلیز انہیں لائن پہ ڈال دیں, آن ایئر کر دیں ڈاکٹر تقی صاحب کو. جی جی ڈاکٹر تقی صاحب آپ کی آواز ابھی آئی ہے. جی آپ بات کر رہے تھے.
جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنیوا مذاکرات جو تھے جو سوویت لڑائی ختم کرنے کے لیے تھے اس میں بھی افغان ایک کمرے میں بیٹھتے تھے, پاکستانی مجاہدین یہ لوگ دوسرے کمرے میں بیٹھتے تھے اور ڈپلومیٹس جو ہیں وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جنیوا میں جا کے وہ مذاکرہ, اس کو پراکسیمیٹی ٹاکس کہا گیا تھا. تو وہاں بھی یہ رواداری برقرار رکھی گئی. یہاں پر تو وہ ایک وائسرائیانہ رویہ زلمہ خلیلزاد نے اختیار کیا ہے جس کو انہوں نے کھل کر کہا, اور جس طریقے سے انہوں نے افغان آفیشل کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ بالکل وہ وائس رائے کا ہی رویہ تھا. مسئلہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اپنے الیکشن پروگرام کے لیے کہ اس کے اوپر بھی ایک آئٹم چیک آف ہو جائے, اور زلمہ خلیلزاد اس کام کو پورا کرنے کے لیے جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. اس سے قطع نظر کہ اس کا افغان مرکزی حکومت کے اوپر, افغان ریاست کے اوپر, افغان افواج کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے, یہ ان کو اس کا ادراک کرنا چاہیے.
لیکن زلمہ خلیلزاد تو ڈاکٹر تقی صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک موڑ پہ افغان حکومت نے بھی اس مذاکراتی میز پر بیٹھنا ہے, اور اس حوالے سے وہ کوششیں بھی کر رہے ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی ایک اور دورہ چند دنوں میں وہ کر رہے ہیں علاقے کا, کابل بھی وہ جائیں گے اطلاعات کے مطابق, اور اس حوالے سے ایک اور کوشش وہ کریں گے تاکہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان براہ راست مذاکرات کا کوئی راستہ نکالا جا سکے.
جی جی تو وہ اگر ایسی ایک کوشش کریں گے کہ جو افغان حکومت کی 6 مہینے تک جڑیں کاٹنے کے بعد اس کو ایک میز پر لا کر بٹھا دیں اور اس لولی لنگڑی حکومت سے وہ مذاکرات کروائیں جس کے اوپر کہ انٹرم گورنمنٹ کی تلوار بھی لٹک رہی ہو, یہ تو کچھ طریقہ کار نہ ہوا. اس سے تو جو لوگ جو ہیں وہ وہی بات کر رہے ہیں کہ وہ ساؤتھ ویتنامیز حکومت کا زمانہ جو ہے وہ لوگوں کو یاد آ جاتا ہے, اس کے اوپر لوگوں نے لکھا بھی ہے کہ اپنے ہواری کو چھوڑ کر آپ اس طریقے کے مذاکرات چلا رہے ہیں اور وہ بالکل سنگل ٹریک چل رہا ہے. میری رائے میں افغان حکومت کو بھی ایک انیشیٹو لینا چاہیے تھا. لویا جرگہ ان کو جو کنسلٹیٹو لویا جرگہ ہے وہ بہت جلد منعقد کرنا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں کیا. الیکشن کی ڈیٹس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے تھا, اپنے گھر کو آرڈر میں لانا چاہیے تھا, اپنی جو ہے وہ ٹیمیں جو ہیں وہ تنظیم دینی چاہیے تھی جو چیزیں انہوں نے نہیں کی, اور اس کی وجہ سے خلیل زاد نے اس ویکیوم کو پورا کیا ہے.
اوکے, بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر محمد تقی صاحب, تھینک یو سو مچ. ہماری طرف سے جی خدا حافظ. اور سامعین اب کابل چلتے ہیں جہاں سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار انیس الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم انیس الرحمان صاحب.
جی بہت شکریہ.
جی انیس الرحمان صاحب ایک سینئر صحافی ہیں آپ, اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے افغان امن کے حوالے سے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس پہ آپ گہری نظر رکھتے ہیں. ڈاکٹر تقی ایک امریکہ میں بیسڈ ایک کالمسٹ ہیں, رائٹر ہیں, ساؤتھ ایشیا افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں وہ. ان کا یہ وہ ظلم خلیلزاد کا جو طریقہ کار ہے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے وہ اس سے مطمئن نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ طریقہ کار ان کا درست نہیں ہے, اور انہوں نے یہ بھی ان پر الزام لگایا کہ وہ امریکی جو حکومت ہیں ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں یہی سچویشن ہے افغانستان کے اندر بھی, اور آپ نے دیکھا کہ جب ڈاکٹر حمداللہ محب افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر امریکہ میں یہ بات کرتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ ظلم خلیلزاد اپنی ایک ڈیلنگ کر رہی ہیں, ہونا تو یہی چاہیے کہ جو ڈے بائی ڈے اپڈیٹس ہو وہ افغان حکومت کے ساتھ شیئر ہونا چاہیے تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ساری دنیا کو بتاتے کہ طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ہم یہاں تک پہنچے ہیں. آپ دیکھیں
وہ بتا تو رہے ہیں انیس الرحمان صاحب, دیکھیں ان کا جو آنے والا 11 مئی سے جو ان کا دورہ شروع ہو رہا ہے, سوری 11 اپریل سے شروع ہو رہا ہے 11 مئی تک, اس دورے کے دوران وہ افغانستان, بھارت, پاکستان, قطر, روس اور برطانیہ جائیں گے. تو وہ تو ساتھ ساتھ آن بورڈ لے رہے ہیں ان جو باقی ممالک ہیں ان کو, اور جو ابھی تک پیش رفت ہوئی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں کہ کن کن چیزوں پہ طالبان اور امریکہ کے ظلم خلیلزاد کے درمیان اتفاق ہوا ہے اور کون سی رکاوٹیں جو ہیں وہ اب بھی حائل ہیں راستے میں.
دیکھیے شہناز صاحبہ, آپ دیکھتے ہیں کہ کانگریس نے جو ہے خلیلزاد سے یہی بات مانگی ہے کہ آپ نے جو 16 دن کی بات چیت کی, مذاکرات کی, اس کے اپڈیٹس ہمیں دے, ابھی تک وہ نہیں دے پائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو باتیں وہاں پہ ہوئی تھی, وہاں پہ جو مذاکرات ہوئی تھی وہ اب تک کلیئر نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے خلیلزاد جو ہیں اتنے کافی دن تک جو تھے وہ امریکہ میں رہے اور وہاں پہ مختلف لوگوں سے ملے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے درمیان جو ہے وہ ماسکو کے جو نمائندے خصوصی ہیں چین کے ہیں, یورپی یونین کے ہیں, ان سے بھی وہ واشنگٹن میں ملے تھے اور افغان امور پر بات کر رہے تھے. ابھی وہ جو آ رہی ہیں یہاں پہ, آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر سارا فوکس جو ہے وہ لوئے جرگے پہ ہے, جو یہاں پہ امن مشاورتی لوئے جرگہ کچھ دنوں بعد شروع ہو رہا ہے, اگلے ہفتے شروع ہو رہا ہے, اس پر فوکس کر رہے ہیں. اور اسی دوران ظلم خلیلزاد بھی افغانستان آئیں گے اور یہاں کے پولیٹیشین سے ملیں گے. آج جو ہے اسکاٹ میلر نے اور ڈاکٹر اشرف غنی نے جو ہے وہ امن مشاورتی لے جرگے کا جو ایک انتظامات ہے اور اس کا سیکیورٹی جائزہ بھی لیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اتنا حساس موضوع ہے افغانستان کے لیے, افغانستان کے لوگوں کے لیے, کہ اگر ایک بات بھی چپ جاتی ہیں اور وہ پھر نکلتی ہیں تو اس کا الٹیمیٹ بہت زیادہ ریئیکشن آتا ہے. اگر یہ وقتاً فوقتاً جو انفارمیشن ہوتی ہیں وہ شیئر ہو جاتی ہیں تو اس کا ریئیکشن اتنا زیادہ نہیں آئے گا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ حمداللہ محب نے امریکہ میں وہ بات کہی تو اس کا ریئیکشن پھر آپ نے دیکھا کہ آج تک امریکہ واپس نہیں آیا ہے کہ حمداللہ محب سے بات کرے. ان سے پوچھنا ہی چاہیے تھا کہ جی آپ نے تو یہ بات کہہ دی ہے لیکن چلے اور انفارمیشن بھی دیں اور جو آپ کے ساتھ معلومات ہیں وہ بھی ہمیں پرووائڈ کرے تاکہ ہم ظلم خلیلزاد سے پوچھیں. یہاں پہ اب جو ظلم خلیلزاد سے بات چیت ہو رہی ہیں اور یہاں کے پولیٹیشین مل رہے ہیں وہ بھی اب ڈاؤٹس میں ہیں, شک اور شبہات سے مل رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ میں خود اس میٹنگ میں موجود تھا کہ جب ہم نے ڈاکٹر عمر زاخلوال سے, حکمت خلیل کرزئی سے اور عمر داؤدزئی سے یہاں پہ ملاقات کی, اور ساری میٹنگ میں میں موجود تھا. آف دا ریکارڈ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ہم ضم خلیجات کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو باتیں وہاں پہ کر رہے ہیں برائے مہربانی آپ ساری انفارمیشن افغان حکومت اور افغان پالیٹیشین سے وہ شیئر کیا کریں, لیکن بدقسمتی سے وہ اب تک اس چیز پر آمادہ نہیں ہو پا رہے ہیں کہ وہ اپنے انٹرویوز میں, آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر بہت سارے ٹی وی چینلز اور انٹرنیشنل ریڈیو چینلز جو یہاں پہ موجود ہیں ان سے جو انٹرویوز کیے ہیں ان پر بھی یہ بات نہیں ہوئی. انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے. اب یہ کچھ دو اور کچھ لو کی بنیاد جو پالیسی ہے یہ کیا ہے, یہ تو بہت افغانستان کے عوام کے لیے تو یہ بہت باعث تشویش ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ضم خلیجات کا جو طریقہ کار ہے اس وقت اس پر ابھی بھی افغانستان کے لوگ شک رکھ رہے ہیں, اور اسی وجہ سے جو ہے یہ بات آگے نہیں بڑھ رہی. جی
بریگیڈیئر سید نذیر صاحب کو یہاں پہ ہم لانا چاہیں گے. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب, پروگرام میں خوش آمدید. یہ بتا انیس الرحمان صاحب کو, جی آپ نے سنا کابل سے اس سے پہلے ڈاکٹر محمد تقی تھے, دونوں کی نظر میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے ضم خلیلزاد کا جو طریقہ کار ہے وہ درست نہیں ہے. آپ کہاں تک اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیا آپ کی نظر میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ درست ڈائریکشن میں چیز جا رہی ہے بات چیت کا یہ عمل, یا پھر یہ کہ طریقہ کار جو ہے وہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا؟
جی بہت شکریہ. جہاں تک ضم خلیلزاد کے ان دوروں کا تعلق ہے, اور اس کے علاوہ اس نے یورپین یونین کو, اس کے علاوہ اپنے اتحادیوں کو, اس کے علاوہ چائنا روس کو, اس کے علاوہ افغانستان کے پڑوسی ممالک کو, اور ساتھ ساتھ گلف کے ممالک کو بھی, اور ساتھ افغان حکومت کو بھی کئی دفعہ اس نے ان کے ساتھ بات چیت کی. اور اگر اس قسم کے سوالات ہیں اور یہ سوالات تو جب آمنے سامنے بات چیت ہوتی ہے تو ضم خلیلزاد سے, اشرف غنی سے انہیں پوچھتے یا باقی پالیٹیشین اس سے کیوں نہیں پوچھتے, اور اگر پوچھتے ہیں تو اس کا کیا جواب آتا ہے؟ اور کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ون ٹو ون یا ان گروپ میں یا ڈیلیگیشن میں بات چیت ہو تو وہ بات چیت باقاعدہ بڑے فرینک ماحول میں ہوتی ہے, اور اس میں وہ اعتماد میں لیتے ہیں جو کچھ آگے بات چیت بڑی ہوتی ہے اس کا طریقہ کار بھی بتاتے ہیں اور اس کی پیشرفت بھی بتایا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آئسولیشن میں یہ بات چیت ہو رہی ہے, تو یہ بات ہے کہ اٹ از ناٹ ان آئسولیشن ایٹ آل. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک افغان حکومت کا تعلق ہے تو دیکھ لو افغان کے جو مخالف جو اپوزیشن کر رہے تھے وہ تو ماسکو میں بھی طالبان کو ڈائریکٹ ملے, اور ظاہر ہے کہ ان کو طالبان کی طرف سے بھی فیڈ بیک دیا گیا ہوگا, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو بڑا اچھا پایا, کھانا بھی اکٹھا کھایا, نماز بھی اکٹھی پڑھی, اور پھر جو بات چیت ہوئی تھی وہ کہتے کہ بڑے پازیٹیو نوٹ پر تھے. تیسری بات یہ کہ جو جن کے دو ایلیمنٹ تھے, ایک ایلیمنٹ چند رہے وہ ڈائریکٹ طالبان اور امریکہ کے درمیان ہے, امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے درمیان ہے, اور دوسرا جو ہے وہ انٹرا افغان ہے. تو انٹرا افغان میں جتنی ذمہ داری طالبان پر پڑتی ہے اس سے زیادہ ذمہ داری افغان حکومت, افغان کے ایتھنک دڑے یا افغان کے جو پولیٹیکل دڑے ہیں ان سب پر پڑتی ہے, کیونکہ سب نے امن کی طرف پیش رفت کرنی ہے. تو اس میں کسی کو ٹارگیٹ کرنا میرے خیال میں یہ بڑا کمپلیکس ایشو ہے. یہ 18 سال کے جنگ کے بعد ایک جنگ کا خاتمہ ہو رہا ہے, اور وہ بات چیت کے ذریعے ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو ایک بات کو افغان کی حکومت ہو یا افغان کے سیاسی دڑے ہو یا کوئی تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی کوشش ہو رہی ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا حل پرامن ڈھونڈا جا رہا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ماسکو میں بات چیت ہوتی ہے تو اشرف غنی اپنا وقت نہیں بیچتا, اگر پاکستان میں ہوتی ہے تو وہاں کے پیسے پاکستان فیسلیٹیٹر کا نہیں بلکہ ایک شیئر ہولڈر کا کردار ادا کر رہا ہے. ضم خلیلزاد بات کرتا ہے تو کہتا ہے یہ وائسرائے ہیں. تو اب یہ اس قسم کے الزامات لگانا جو آپ کے لیے درگاہ کر رہا ہے, جو آپ کے لیے امن لا رہا ہے, جو آپ کے لیے امن کا راستہ ہموار کر رہے ہیں, اور طالبان بھی پاور کوئی نہیں, وہ بھی افغان ہے, ان کو ایز افغان ایکسپٹ کرانا چاہیے. تو میرے خیال میں اس میں پازیٹیو نوٹس کو زیادہ آگے بڑھانا چاہیے, اور جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو کم کرانا چاہیے. تیسری بات یہ ہے
نہیں کیا بھی کہ بات چیت کا عمل تھوڑا ڈیریل ہوا یا پوسٹپونڈ ہوا, تو اس میں زیادہ قصور کس کا ہے؟ قصور تو یہ ہے کہ اور افغان حکومت یا افغان سیاسی دلوں نے یا اتنے دلوں نے پہلے اپنا ہوم ورک کیا ہوا تھا کہ ہم جو انٹرا افغان طالبان کے جو بات چیت ہوگی اس میں ان کے کون سے لوگ شریک ہوں گے اور ان کے لیے کون سے نمائندے چنے جائیں گے اور وہ کتنی تعداد میں ہوں گے اور آیا وہ ایک پیج پر تھے سارے یا نہیں تھے؟ کیا افغانستان میں اس قسم کی کوئی بات چیت ہوئی ہے؟
یہ آپ نے اہم پوائنٹ اٹھایا ہے بریگیڈیئر صاحب. انیس الرحمان صاحب, کیا اس میں افغان حکومت کی غلطی نہیں ہے؟ دورانا نہیں چاہوں گی, آپ نے بریگیڈیئر صاحب کو سنا.
نہیں دیکھیں, یہ تو ایسی بات تھی کہ افغان حکومت کو اس کے بالکل اختیارات ملے تھے کہ آپ جو ہے اپنی ایک ٹیم بنائیں. جب بالکل وقت پہنچتا ہے تو قطر کی حکومت کہتی ہے کہ ہمارا یہ لسٹ ہے, یہ لوگ آنے چاہیے. اب آپ جب مذاکرات ہمارے ہو رہے ہیں, امن افغانستان کے لوگ چاہتے ہیں, ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تو قطر کی حکومت جب لسٹ پیش کریں گے اور وہ ایک ایسے نام دیں گے جو یہاں پہ موجود نہ ہو, وہ کسی اور ملک میں بیٹھے ہو یا کوئی ایسے انجانے لوگ ہو کہ وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا, تو میرے خیال میں یہ افغان حکومت کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھا اور افغانستان کے لوگوں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھا. اور آپ نے دیکھا بھی کہ اس پر افغان پولیٹیکل پارٹیز کا ریئیکشن یہی پہ آیا تھا کہ قطر کی حکومت از اے فیسیلیٹیٹر کام ادا کرے, نہ کہ یہ جو ہے ساری افغان پیس پروسیس کو جو ہے وہ خود لے اور اس کو انحصار میں رکھے. پھر آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد ازبکستان کے حکومت آتی ہیں افغانستان اور وہ اس بات پر بات چیت کرتے ہیں کہ اگلے مذاکرات جو ہیں وہ آپ ازبکستان میں کر لیں. انڈونیشیا کی جو ہے وہ بات آتی ہیں کہ آپ جو ہیں ہم سیاسی دفتر دیں گے طالبان کو کہ وہاں پہ جو ہے مذاکرات ہوں. تو یہ قطر اگر از اے فیسیلیٹیٹر کام اپنا فیسیلیٹیٹر کام کرے گا تو میرے خیر میں یہ اچھا ہوگا, نہ کہ یہ کہ وہ افغانستان کے سیاسی حالات میں مداخلت کریں گے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جب 90 یا 100 لوگوں کا لسٹ دیتے ہیں تو یہ تو ایسا ہوا کہ افغان حکومت یا اشرف غنی یا وہاں پہ جو بالکل ایک کابینہ ہے یہاں میں, تو اس کی کام میں مداخلت کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قطر حکومت جو ہے ایک فیسیلیٹیٹر ہے, نہ کہ یہ امریکہ جیسے کردار ادا کرے یا افغان حکومت یا طالبان جیسے.
بالکل آپ کا یہ کہنا ہے کہ
بات کے ساتھ اتفاق نہیں کروں گا.
ٹھیک, کہ طالبان کو اگر یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے مرضی کے لوگ مذاکرات کی میز پر لائیں تو پھر افغان حکومت کو بھی یہ اختیار حاصل ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنی مرضی کے جو لوگ ہیں ان کو میز پر بٹائیں. جی اس ہم اوکے, ہم نیکسٹ سیگمنٹ کے گیسٹ کو لائن اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ روس جو ہے ان کی جانب سے افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے ایک سہ فریقی اجلاس جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے جس میں چین اور روس اور امریکہ شامل ہوں گے. امریکہ کی جانب سے ابھی تصدیق تو سامنے نہیں آئی ہے, لیکن اس کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ اگر یہ ہوگا تو یہ پہلی دفعہ اس قسم کا سہ فریقی اجلاس ہوگا افغانستان کے حوالے سے, جس میں کہ ایک میز پر تین ممالک جو ہیں جن کے کافی عالمی ایشوز پر اختلافات بھی موجود ہیں وہ آمنے سامنے ہوں گے اور اس پر ایشو پر بات کریں گے.
اور میرے خیال میں جو ماسکو پروسیس تھا اس میں پہلے بھی انہوں نے افغانستان کے امن کے بارے میں کوشش کی تھی اور جس میں افغان کے اپوزیشن کے نمائندے بھی شریک کیے تھے, اور اس کے علاوہ جو رشیا, چائنا اور امریکہ کے وفد یورپ میں ملے تھے اور انہوں نے بھی ایک دوسرے کے ایفرٹس کو کمپلیمنٹ کیا تھا کہ یہ امن کی طرف ہو, روس کی بھی جو کوشش ہے وہ امن کی طرف ہے اور جو امریکہ کی کوشش ہے وہ بھی امن کی طرف ہے, اور یہ دونوں کوششیں جو رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں, نہ کہ وہ ایک دوسرے کو اپوز کر رہے ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو سائنس پہلے بھی آیا ہوا تھا جب تینوں کے درمیان بات چیت ہوئی تھی. اب یہ باقاعدہ طور پر, کیونکہ اس میں وہ قابل جو نمائندہ ہے وہ بھی اس میں موجود تھا, اور ابھی جو یہ کوشش ہو رہی ہے کہ رشیا ایک ریجنل پاور اور اس کے علاوہ افغانستان میں اور حالات پر ان کی گہری نظر بھی ہے اور ساتھ ساتھ وہ متاثر بھی ہے, तो वो जो अभी तीनों बड़े स्टेक होल्डर जो है डिसीजन के लिए और एक जाहिर है कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इनके दरमियान अगर कोई अफगानिस्तान के अमन के बारे में कोई लाए अमल या एक दूसरे को एतमाद में लेना या कोई अमन बातचीत को आगे बढ़ाने के कोई तरीकाकार सामने आता है तो ये खुशाइन बात है और मेरे ख्याल में कि ये होना चाहिए। होना इसलिए चाहिए कि अफगान अमन को यकीनी बनाने के लिए आपको और गारंटर्स की भी जरूरत होती है और फिर दूसरी बात है कि रीजनल ममालिक है और अगर उधर अमन नहीं आता तो रीजनल ममालिक का अमन भी उससे मुतासर हो रहा है। दूसरी बात है कि अफगानिस्तान में सिर्फ तालिबान नहीं है, उधर दाइश है और बाकी जो नॉन स्टेट किस्म के ग्रुप्स हैं तो इनके खिलाफ क्योंकि उनसे रशिया को भी खतरा है, चाइना को भी खतरा है और पाकिस्तान और बाकी जो जो अंसाया ममालिक है उनको भी खतरा है।
ठीक,
तो जाहिर है उसके लिए भी कोई ना
आपके ख्याल में बिल्कुल, लेकिन इस पे अफगान हुकूमत किस तरह देखेगी। बिल्कुल बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका, अनीस रहमान साहब आपके भी हम शुक्र गुजार हैं। इस कॉन्फ्रेंस में अगेन अफगान हुकूमत जो है जो एक अहम फरीक है इस पूरे गेम का उसको शामिल नहीं किया जाएगा, उनको मधु नहीं किया गया है। बहुत शुक्रिया, यहाँ पे सेगमेंट को हम समेटना चाहेंगे और आगे जाकर सामीन खैबर पख्तूनख्वा में कल पिशावर के शहर जो नवाही इलाके हैं बड्डाबेर और उड़मर में कुछ बच्चे जो हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाने के बाद इतलात आ रही थी कि बच्चों की हालत बिगड़ गई थी, लेकिन बाद में जो पीटीआई के सूबाई वजीर हैं उन्होंने ये कहा कि ये एक पोलियो मुहिम के खिलाफ एक अफवाह जो थी वो फैलाई जा रही थी। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से दवा खान साहब पीटीआई के तर्जुमान हमारे साथ हैं, उनसे हम मजीद जानना चाहेंगे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम दवा खान साहब।
जी वालेकुम सलाम।
दवा खान साहब बताइएगा इस वक्त सूरत हाल क्या है और आपकी हुकूमत ने किन बुनियादों पर ये जो कुछ हुआ इसको पोलियो मुहिम के खिलाफ अफवाह फैलाने की साजिश जो है वो करार दिया है?
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैडम बहुत शुक्रिया, हमेशा शुक्रिया आपने मुझसे बात करना चाहा। ये जो पोलियो मुहिम का जो कुछ कल हुआ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ये एक मखसूस टोला है जिन्होंने एक प्री प्लान पोलियो मुहिम की नाकामी के लिए उसको बदनामी के लिए एक प्री प्लान एक ड्रामा रचाया। उस तरह जिस तरह आपने रात को पाकिस्तानी मीडिया ने भी उसको उस वीडियो को बेनकाब किया जिसमें वो बच्चों को बुला के हॉस्पिटल में और फौरन तरह उसको बोले कि जी आप बेहोश हो जाओ, ऐसा कोई कुछ नहीं है। पोलियो के जो वैक्सीन है वो पूरे मुल्क में ये कंपेन कल शुरू हो चुकी है। हमारे जो भी पीटीए के मिनिस्टर है या एमपीए जमीने हैं जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, मेरे अपने बच्चे हैं छोटे दो, एक बेटे एक बेटी, उनको हम पिलाते हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं है। लेकिन कुछ पाकिस्तान के अंदर माजी में भी कुछ ऐसा किस्म के असर है जो इस किस्म की प्रोपेगंडे करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह पूरी हुकूमत केपीके की हुकूमत वफाकी हुकूमत बिल्कुल यकसू है और ये हम लोगों को भी कन्विंस कर रहे हैं, लोगों को भी बताना चाहते हैं कि ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है और इंशाल्लाह जिस तरह हमने इसमें उलमा किराम को भी इसमें इन्वॉल्व किया इस इशू के अंदर। माजी में मौलाना सिंह वरक साहब शहीद रहमतुल्लाह जब जिंदा थे तो केपीके हुकूमत में इमरान खान साहब ने जब पोलियो मुहिम का आगाज किया था तो अकोड़ा खटक के मदरसे से किया था, इसमें मौलाना सिंह वरक साहब ने खुद पोलियो के बच्चों को पोलियो के कतरे वैक्सीन जो पिलाए थे। तो ये एक मखसूस टोला है जो इस किस्म की हरकतें करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काबू पाया है और हम बिल्कुल
अच्छा कुछ लोग जो है उनके खिलाफ इकदमात कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमात जो है वो भी दर्ज किए गए हैं, ये कौन लोग हैं जो कि इस मुहिम के खिलाफ हैं?
ये कुछ मैं तो इसको कहूंगा कि एक शरपसंद किस्म के लोग हैं
जी,
मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मजहबी लोग भी इस चीज में हमारे साथ है, मौलवा किराम भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूरी मुहिम में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उलमा किराम की कमेटी है जो इसमें शरीक होते हैं हमारे साथ हर मौके पर, लेकिन कुछ मखसूस लादियां है जो हुकूमत को या इस किस्म की कंपेन को नाकाम कराने के लिए इस किस्म के उच्चे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो जिन लोगों ने भी ड्रामा रचाया था जिन्होंने कुछ किया था उन्होंने एक प्री प्लान किया था फिर मसाजिद में से ऐलानात करके इस किस्म के वावेला मचाया। जो लोगों जो रश कल बच्चों की हॉस्पिटल में रहा खासकर केपी और केपी के हेडक्वार्टर पिशावर के अंदर, वो सिर्फ लोगों ने खौफ के मारे बच्चों को लेकर आया था, जब उन्होंने मुख्तलिफ मसाजिद से ऐलानात करके तो लोग डर रहे थे कि जी हम ही अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाई, कैसा ना कि हमारे बच्चों को कुछ हो जाए। तो वो जो बच्चों का रश खासकर कल खेती के पेशावर के अंदर जो रहा, खासकर पेशावर सिटी के अंदर, तो ये प्री प्लान था, लोग सिर्फ डर के मारे अपने बच्चों को लेकर आए।
ओके दवा खान साहब, ये बताइएगा, ये हमें मालूम है कि इस सूबे में पहले भी बहुत से लोग इस पोलियो मुहिम जो है इसके खिलाफ थे, वो अपने बच्चों को ये कतरे नहीं पिलवा रहे थे। तो आम लोग जो हैं उनका इतमाद बहाल करने के हवाले से अब आप लोग क्या करेंगे, क्या कोई स्ट्रेटजी है आपके पास?
आप लोगों के एतमाद की बहाली के लिए हमारी पूरी हुकूमत यकसू है, हमने बल्दियाती नुमाइंदों को इसमें इन्वॉल्व किया है और हमने मजहबी उलमाए इकराम को भी जो इलाके गांव के सतह पर इलाके आर इलाके के अंदर लोगों को उनको इन्वॉल्व किया है और उनको कन्विंस किया, उनको बताया गया है कि इसमें ऐसा कोई चीज शामिल नहीं है, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का इशू है। और ये बाहर दुनिया के अंदर जहाँ बहुत सारे ममालिक थे वहां पर ये बीमारी थी लेकिन वो खत्म हो चुकी है। ये बदकिस्मती है कि अभी चंद ममालिक में से एक हमारा मुल्क भी रहा जहाँ पर ये केसेस अभी भी रोनुमा हो रहे हैं। तो हम पूरी यकसू हैं, इस हमारी गवर्नमेंट, हमारी सूबाई गवर्नमेंट, वबा हुकूमत, हम पूरी इस मसले पर यकसू हैं। इंशाल्लाह कि बहुत जल्द इंशाल्लाह ये पोलियो मुहिम के जरिए इंशाल्लाह ये पोलियो के बीमारी का खात्मा होगा इस मुल्क से और हम इनके लिए इंशाल्लाह हम अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। तो हम अपने एमएनए एमपीए से लेकर मिनिस्टर से लेकर हम बल्दियाती नुमाइंदों तक और मजहबी उलमा को इसमें शामिल करके इंशाल्लाह इस कैंपेन को इंशाल्लाह हम आगे कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे।
बहुत शुक्रिया दवा खान साहब आपका, थैंक यू सो मच, हमारी तरफ से खुदा हाफिज। और सामीन प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। श्रीलंका में जैसे कि आपके इल्म में है कि इतवार को ईस्टर की तकरीबात के दौरान जो खुदकुश हमले हुए थे और जिस तरह गिरजाघरों और होटलों को निशाना बनाया गया था, जिसमें के अब तक कहा जा रहा है हलाकतों की तादाद जो है वो 320 तक पहुंच चुकी है, लेकिन इन हमलों की तहकीकात जो है वो अभी जारी है और हुकाम जो हैं इतलात के मुताबिक अब तक उन्होंने 40 मुश्तबे अफराद को हिरासत में लिया है। एक और इस तरह की भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि दाइश जो है उसने इन हमलों की जिम्मेदारी जो है वो कबूल की है। इस एक अहम पेशरफ जिसको कहा जा रहा है इस इन हमलों में तहकीकात के हवाले से, वो ये है कि जिन अफराद को हिरासत में लिया गया है उनमें उस वैन का, उस गाड़ी का ड्राइवर भी शामिल है जिसमें मुबैना तौर पर खुदकुश हमला आवरों ने सफ़र किया था। और इसके अलावा जो पुलिस है वो कहा जा रहा है उसने उस घर के मालिक को भी हिरासत में लिया है जहां बास खुदकुश हमला आवर जो थे उन्होंने वहां पे क़याम किया था। इसको जो श्रीलंका के वजीर दिफा हैं उनका जो हालिया बयान है उसमें उन्होंने ये कहा है कि उनकी नज़र में कुछ अरसा पहले न्यूज़ीलैंड में मुसलमानों के मस्जिदों पर जो हमला हुआ था वो शायद वो इन हमलों को, गिरजाघरों पर और होटलों पर इन हमलों को वो उसका बदला करार दे रहे हैं। इस पे हम बात करना चाहेंगे कामरान बुखारी साहब, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, वॉशिंगटन डीसी में मुकीम हैं, उनसे हम रابطہ करने की कोशिश कर रहे हैं इस मौजू पे, उनसे हम बात करेंगे अब। तो जी कामरान बुखारी साहब, ओके, उनकी लाइन जो है वो मिल नहीं रही है इस वक्त, हम कोशिश करेंगे अगर वो हमें मिलते हैं तो उनसे हम बात करेंगे कि एक तरफ दाइश को शिकस्त देने या उनको ख़त्म करने के दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब अगर वाकई इन हमलों के पीछे दाइश का हाथ है तो वो इस बड़े पैमाने पर इन हमलों को करवाने में जिसमें कि 320 के लगभग अफराद हलाक हो चुके हैं वो किस तरह ये करवाने में वो कामयाब हुए हैं, इस पे हम बात करना चाह रहे थे लेकिन कामरान बुखारी की लाइन मुझे लग रहा है इस वक्त नहीं मिल पा रही है हमें। आइंदा किसी प्रोग्राम में दोबारा इस मौजू पे बात होगी। जिस तरह शुरू में मैंने कहा कि इन धमाकों की तहकीकात अभी जारी है और टाइम के साथ साथ मजीद जो ओके लेकिन अब हमें कहा जा रहा है कामरान बुखारी साहब हमें मिल गए हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान बुखारी साहब।
जी
कामरान बुखारी साहब, एक ही मिनट रह गया है प्रोग्राम खत्म होने में। श्रीलंका हमलों की धमाके जो है उनकी जानिब से उनकी तहकीकात अभी जारी है, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूंगी दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, ये कहाँ तक इसकी पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है? वाकई दाइश इसके पीछे हो सकता है जिसको کہ شکست دینے کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں بعض ممالک کی جانب سے؟
جی دیکھیں، یہ داعش کے علاوہ اس قسم کی جو حملہ کرنے کی صلاحیت کسی اور تنظیم کے پاس نہیں ہے. القاعدہ کے پاس ہوا کرتی تھی، لیکن داعش نے اسے کئی سال پہلے ایکلپس کر دیا ہے. اور تو کوئی تنظیم ہے نہیں کہ جو اس طریقے کے حملے کر سکے. چھوٹا موٹا حملہ تو تھا نہیں، 300 سے زیادہ معصوم لوگوں کی جانیں لی گئی ہیں. اور اس میں سوفسٹیکیشن ہے، اس میں جو ہے ہیومن اور مٹیریل ریسورسز، پلاننگ وغیرہ، لاجسٹکس. اور ایک ایسے ملک میں جہاں پہلے سے اس قسم کی ایکٹیویٹی کی کوئی ہسٹری نہیں ہے، پھر مسلمان آبادی جو ہے وہ 7% ہے پوری کل جو ہے سری لنکن آبادی میں، تو یہ جو ہے اور کون کر سکتا ہے داعش کے علاوہ. یہ ذمہ داری جو قبول کرنے کا جو ایک ایشو ہے کہ جب تک کوئی ذمہ داری قبول نہ کرے تو ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ قبول کر بھی لے تو پھر یہ شک ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں. تو یہ چیز ذرا آئی تھنک یہ لینس جو ہے بڑا خراب ہے،
جی.
اس کو بڑی سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے.
بہت شکریہ کامران بخاری صاحب، بے حد شکریہ آپ کا. اور سامعین، اس کے ساتھ ہی شہناز نفیس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.
پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن، ہماری ویب سائٹ ہے urdu.voa.com. قدرتی آفات کے دوران اعانت اور مذہبی عقائد کی تبلیغ، برائن پیڈن کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والی تنظیموں کو، جنہیں دنیا بھر میں قدرتی آفات میں اعانت مہیا کرنے کے لیے امریکہ کی حکومت سے فنڈنگ ملتی ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی امدادی کوششوں کو مشنری سرگرمیوں یا تبلیغ سے علیحدہ رکھیں. تاہم وائس آف امریکہ کے برائن پیڈن نے موزمبیق میں سمیریٹنز پرس نامی تنظیم کے ساتھ آئیڈائٹ نامی طوفان کے متاثرین کے لیے امدادی کام کے دوران مشاہدہ کیا کہ زندگیاں بچانے اور لوگوں کے عقیدے کو تبدیل کرنے کے عمل میں واضح فرق موجود نہیں ہے. رپورٹ کی تفصیلات کے مطابق سمیریٹنز پرس نامی ٹیم موزمبیق میں دن کا آغاز عبادت سے کرتی ہے. اس کے بعد ٹیم کے لیڈر نک بیچٹ کارکنوں کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ وہ یہاں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے اور مذہبی وجوہ دونوں ہی بنیاد پر موجود ہیں. وہ کہتے ہیں
Our mission is to save lives, to reduce suffering, and to share the hope of Jesus Christ.
ہمارا مشن جانے بچانا ہے تاکہ مصائب کو کم کیا جا سکے اور یسوع مسیح کے پیغام میں لوگوں کو شریک کیا جائے. سمیریٹنز پرس مذہبی عقیدے کی بنیاد پر قائم بہت سی انسانی ہمدردی والی تنظیموں میں سے ایک ہے، جو جنوبی افریقہ کے اس غربت زدہ علاقے میں طوفان کی تباہ کاریوں سے متاثر افراد کی امداد کے لیے موزمبیق پہنچی ہے. لیکن چونکہ اس عیسائی امدادی گروپ کو اپنے امدادی کام کے لیے امریکہ کی حکومت سے لاکھوں ڈالرز ملتے ہیں، اس پر لازم ہے کہ وہ ان وفاقی شرائط کی خلاف ورزی نہ کرے جن کے تحت کھلم کھلا مذہبی یا تبلیغی سرگرمیوں کی ممانعت کی گئی ہے. سمیریٹنز پرس کا کہنا ہے کہ وہ قانونی حدود کو پار نہیں کرتی اور عقیدے کے پرچار اور تبلیغ میں شفاف رویہ رکھتی ہے. اس تنظیم کے نک بیچٹ کے الفاظ
Sharing the hope of Jesus Christ means doesn't for us doesn't mean converting people or changing somebody's background or especially not in terms of whether they would receive aid or something.
یسوع مسیح کے امید افزا پیغام کے ذکر میں لوگوں کو شامل کرنے کا مطلب لوگوں کا مذہب تبدیل کرانا یا کسی کا پس منظر تبدیل کرانا نہیں ہے، اور خاص طور پر اس صورت میں کہ وہ امداد وصول کر رہے ہوں گے. یہ الفاظ تھے مسٹر نک بیچٹ کے. لیکن بعض ناقدین سمیریٹنز پرس کے معاملے میں کلیسا اور ریاست کے درمیان واضح تقسیم نہیں دیکھتے. اس تنظیم کی سربراہی قدامت پسند ایونجلیکل لیڈر فرینکلن گرہم کرتے ہیں، جنہوں نے اسلام کو گندا اور بد قرار دیا ہے. کلیسا اور ریاست کو علیحدہ کرنے سے متعلق تنظیم کے رابرٹ بوسٹن کا کہنا ہے
I'll be honest, I have some serious concerns about Samaritan's Purse. It is a very strongly conservative, evangelistic Christian organization. And I think it always has the goal.
میں سچ بولوں گا، مجھے سمیریٹنز پرس کے بارے میں بعض شدید تشویش ہے. یہ ایک نہایت قدامت پسند ایونجلیکل مسیحی تنظیم ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کا ہمیشہ سے یہ مقصد رہا ہے کہ اس طرز کی عیسائیت کے دائرہ کار میں لوگوں کو لایا جائے. یہ الفاظ تھے کلیسا اور ریاست کو علیحدہ کرنے سے متعلق تنظیم کے رابرٹ بوسٹن کے، جن کا کہنا ہے کہ قدرتی آفات میں مدد کے لیے دیے جانے والے وفاقی فنڈ سے نجی احتیاط کو مشنری کے کاموں میں استعمال کرنے کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے. انہوں نے اس بات پر بھی اعتراض کیا کہ وفاق کے فنڈ سے اس قسم کی آسامیوں پر صرف عیسائیوں کو کیوں رکھا جاتا ہے جو ایک امتیازی رویہ ہے. انہوں نے ماضی میں ایسی اطلاعات کو بھی نکتہ چینی کا نشانہ بنایا کہ انڈونیشیا میں سمیریٹنز پرس مسلمانوں کا مذہب تبدیل کرانے کی کوششوں میں مصروف رہی ہے. گرہم نے حال ہی میں وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سمیریٹنز پرس کا انسانی ہمدردی کا کام اس کے مذہبی مینڈیٹ سے جڑا ہوا ہے. سمیریٹنز پرس کے فرینکلن گرہم کے الفاظ:
We look for ways to help people when they're suffering and do it in the name of Jesus Christ and try to find a way to
ہم مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کا راستہ تلاش کرتے ہیں اور یہ کام یسوع مسیح کے نام پر کرتے ہیں اور نہ صرف ان کی مدد کا راستہ تلاش کرتے ہیں بلکہ یہ بتانا بھی چاہتے ہیں کہ خدا ان سے محبت کرتا ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے. یہ الفاظ تھے مسٹر فرینکلن گرہم کے. سول لبرٹیز گروپس کی تشویش کے باوجود حال ہی میں فائز رہنے والے امریکی صدور ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس سبھی نے عقیدے کی بنیاد پر قائم تنظیموں کی بڑھ چڑھ کر حمایت کی ہے جن میں مسلم خیراتی ادارے بھی شامل ہیں. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.